الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات والمؤسس خواتین، سورة بني اسرائيل کے پہلے رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. جیسے کہ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اللہ نے اس سورت کے بالکل پہلے ہی رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات بیان کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان واقعات کی خبر اپنی کتاب میں پہلے سے ہی دے دی تھی. جیسے خود قرآن مجید میں مستقبل کے کئی واقعات کی پیشن گوئیاں آ گئیں، اسی طرح سے تورات میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کی پیشن گوئیاں پہلے سے کر دی تھی. ارشاد ہوتا ہے وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، ان کی کتاب تھی تورات، اس میں انہیں بتا دیا تھا لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے دو مرتبہ، ولا تعلن علوا کبیرا، اور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی. یعنی ویسے تو انہوں نے کئی مرتبہ فساد مچایا، لیکن جو بڑے فساد ہیں کہ جس میں انہوں نے انبیاء اکرام کو شہید کیا، یہ فساد دو مرتبہ انہوں نے کیا. اللہ نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی. فیضا جا اباد اولا ہوا، تو جب ان دو عذاب کے معاملات میں سے پہلا معاملہ آیا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، ہم نے تمہارے اوپر بھیج دیے وہ بندے جو ہماری ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، بڑے جنگجو، اور فجاسو خلال الدیار، وہ داخل ہو گئے تمہارے گھروں میں. وکان وعدہ مفعولا، اور وہ پہلے وعدے کا وقت پورا ہوا، انہوں نے فساد مچایا، اللہ نے جنگجو بندے بھیج کر ان کو سزا دی. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے باری کو الٹ دیا تمہارے حق میں ان کے خلاف. وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری امداد کی مال اور بیٹوں سے. وَجْعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا نفری کے اعتبار سے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ بھی بتا دیا کہ اگر نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنے ہی بھلے کو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا، تم نے دوسری بار فساد مچایا، تو پھر الفاظ یہاں پر محذوف ہیں، ہم نے پھر وہ بندے بھیجے جو ہماری ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے آئے، اور وہ سنت یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کو سزا دی جائے. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تمہاری مسجد میں اسی طرح سے داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے. وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے اس طریقے پر تباہ کریں جیسے کہ تباہ کیا جاتا ہے. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پہ رحم کرے. وَيُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، پھر سزا دیں گے. وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے بنا دیا ہے قید خانہ. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے یہ قرآن مومنوں کو، وہ مومن جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں. انا لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس تاریخ سے محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ان پر دو عروج اور پھر دو زوال آ چکے تھے. یہاں پہ اللہ نے پہلے عروج کا ذکر نہیں کیا، ان کے پہلے زوال کا ذکر کیا ہے، پھر ان کے دوسرے عروج کا ذکر کیا ہے اور دوسرے زوال کا ذکر کیا ہے، یعنی اس وقت جب تک کہ قرآن نازل ہو چکا تھا. تاریخ میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ تفصیل آتی ہے کہ ان کا آغاز تو ہوا تھا کوئی 1850 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1850 سال پہلے. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. اسر عبرانی زبان میں کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، عربی میں عبداللہ، عبرانی میں اسرائیل. اللہ نے ان کو 12 بیٹے دیے تھے، 12 بیٹوں سے خوب نسل چلی، 12 قبیلے وجود میں آئے اور وہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یعنی اسرائیل کے بیٹے. ان کو اللہ نے امت کا درجہ دیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں. ان کو اللہ نے کتاب دی تورات، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ تورات کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کو نافذ کریں، اس کی تعلیمات کو پھیلائیں. یہ امت کا مقصد ہوتا ہے، دنیا میں خیر کو پھیلانا، شر سے روکنا، جیسے آج یہ ہمارا مقصد ہے، پہلے یہ بنی اسرائیل کا مقصد تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہو گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت دی. سورہ مائدہ 4 رکوع، اس میں مضمون آتا ہے کہ اللہ نے کتاب دی ہے، اس میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آؤ ہم فلسطین کی سرزمین پر حملہ کریں، وہاں پر اس وقت ایک مشرک قوم امالکہ قابض ہے. فلسطین کی سرزمین ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے آباد کی تھی، وہیں پہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کو انہوں نے آباد کیا تھا، لیکن آج وہاں پر مشرکین قابض ہو کر انہوں نے اس مقدس سرزمین کو شرک کا ایک اڈا بنا دیا. سورہ مائدہ کا 4 رکوع بتاتا ہے کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر جواب یہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. مزدل قوم تھی، لہذا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بد دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، ہمیں آپ جو حکم دیں ہم کرنے کو تیار ہیں، اب ہمیں اور اس فاسق قوم کو آپس میں جدا کر دیں، ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا ہے 40 سال تک کے، صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. اب آپ اس فاسق قوم کی صورت حال پر، حالت زار پر افسوس نہ کیجیے گا. فلا تعصوا القوم الفاسقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے، حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھی تھے، ان کو اللہ نے نبوت پہ سرفراز کیا. 40 سال کی سزا پوری ہوئی تو اب ایک نئی نسل جو صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، اس میں غلامی کے اثرات نہیں تھے. ان کے بڑے تو غلام رہے تھے فرعون کے، ان میں غلامی کے اثرات تھے، وہ بزدل تھے. انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد کیا، فلسطین پہ حملہ کیا اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا. لیکن چونکہ بڑے عرصے بعد ایک شہری زندگی ملی تھی، ایک تمدن کی زندگی ملی تھی، شہر کی سہولیات ملی تھی، ظاہری بات ہے کہ شہر میں پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، بجلی کا انتظام بھی ہوتا ہے، راستے بھی بڑے پکے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو مزہ ایک کسی متمدن شہر میں رہنے کا ہے وہ کسی صحرا میں جنگل میں رہنے کا تو نہیں ہے. تو جب مزے آئے شہری زندگی کے تو وہ بھول گئے اپنی تعلیمات پر عمل کرنا، تعلیمات کو نافذ کرنا. بلکہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم 12 قبیلے ہیں، فلسطین کو 12 حصوں میں بانٹ دو، ہر قبیلہ ایک ایک علاقے پر حکومت کرے. تو بجائے ایک منظم مستحکم حکومت بنانے کے 12 حکومتیں بنا لی اور پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، جیسے کہ ہوتا ہے، اختلافات تو ہو جاتے ہیں. لہذا پھر امالکہ قوم جو وہاں آباد تھی اس کو موقع مل گیا ان کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے سر اٹھانے کا، انہوں نے بغاوت کی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ نکال دیا فلسطین سے. اب انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی. اس وقت جو نبی تھے وہ حضرت سمیہ علیہ السلام تھے، ان سے درخواست کی کہ آپ خود تو بہت بوڑھے ہیں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، دوسرے پارے کے آخری رکوعوں میں حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے دوبارہ امالکہ سے مقابلہ کیا اور اب اس کے بعد مستحکم حکومت ایک قائم ہوئی، اللہ نے کامیابی دی. تو یہ ان کا پہلا عروج شروع ہوا 1020 قبل مسیح میں حضرت طالوت کی قیادت میں. حضرت طالوت 16 برس تک خلیفہ رہے، پھر اس کے بعد ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی بھی تھے وہ 40 برس تک خلیفہ رہے، اور پھر حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ 40 برس تک خلیفہ رہے. تو کل 96 برس تک ان کا عروج رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے تھے وہ پھر نالائق تھے، آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کیا اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. شمال کی ریاست کا نام اسرائیل تھا اور جنوب کی ریاست کا نام یہودا تھا. سامریہ دارالخلافہ تھا اسرائیل کا اور بیت المقدس یہ دارالخلافہ تھا یہودا کا. پہلے ان پر حملہ کیا شمالی ایک قوم آشوری نے، اور آشوری نے آ کر اسرائیلی ریاست کو بالکل ختم کر دیا. وہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، گستاخیاں کی، بعض نبیوں کو شہید کیا. لہذا سزا اللہ نے دی اور آشوریوں نے آ کر 721 قبل مسیح میں اسرائیل کو تہس نہس کر دیا اور یہودیوں کو ایک ساتھ آباد بھی رہنے دیا. ان کو یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کی قوت توڑ دی، دوبارہ پھر کبھی وہ متحد نہیں ہو سکے. یہودا یہاں پر بھی کئی نبی آئے، یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انبیاء کو شہید کیا. ان پر عذاب آیا مشرق سے، مشرق سے بابل جو اس وقت عراق کہلاتا ہے، وہاں سے کلدانی ایک قوم تھی، بخت نصر ان کا سپہ سالار تھا، اس نے حملہ کیا. اس کا ذکر قرآن مجید میں، بڑے وہ جنگجو تھے آئے، انہوں نے آ کر پہلا کام تو یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی ہیکل سلیمانی کے نام سے، جو اس وقت مسجد اقصی کہلاتی ہے، اس مسجد کو اس نے آ کے شہید کر دیا. تورات جو ان کے پاس تھی حضرت موسیٰ نے دی تھی، اس کو اس نے ضائع کر دیا. اور اس کے بعد شہر پر وہ تباہی مچائی کہ 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دی. 6 لاکھ یہودی مارے، 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنایا اور بے بکریوں کی طرح ان کو لے کر وہ عراق چلا گیا، بابل چلا گیا. یہ ہے ان کا وہ پہلا فساد جس کی سزا ان کو ملی، جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا کہ باسنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید فجاسو خلال اختیار وکان آدم مقبولہ. تو ایک ان کا عروج اور ایک ان کا زبان. اس کے بعد ایران میں ایک بادشاہ اٹھے ظلم کرنا ہے. ایران ان سے پہلے دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک ریاست کا نام تھا پارس اور دوسرے کا نام تھا میڈیا. حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں ریاستوں کو متحد کر کے متحدہ ایرانی ریاست کی بنیاد رکھی اور اپنا تاج بنایا دو سینگوں والا، جو اس بات کی علامت تھی کہ میں نے دو ریاستوں کو ایک ساتھ جمع کیا. کرن عربی زبان میں کہتے ہیں سینگ کو، ذوالقرنین دو سینگوں والا. ان کا ویسے اصل نام سائرس یا خورس ہے اور وہ بڑے نیک بادشاہ تھے. زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے. قرآن مجید میں ان کی بڑی تعریف آئی ہے سورہ کہف میں. انہوں نے حملہ کیا بابل پر اور وہاں سے جو یہودی وہاں پر قید تھے ان کو رہائی دلائی. اس لیے یہودیوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ ذوالقرنین کون ہے، اصحاب الکہف کون ہے. یہودیوں کے موسم تھے ذوالقرنین، اس لیے سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں. اس کا جواب سورہ کہف میں آیا. اس کے بعد یہ واپس آئے اور بیت المقدس کی طرف. اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ بیت المقدس میں یہودیوں کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اس وقت کسی تبلیغی مشن پر شہر سے باہر تھے. جب وہ شہر میں واپس آئے دیکھا تو شہر میں تباہی آ چکی ہے، قید و سلیمان شہید اور ہر گھر کو تباہ کر دیا، لاشیں پڑی ہوئی دیکھی یہودیوں کی. نبی تھے اور جانتے تھے کہ ابھی اس خطے میں اللہ نے اور بہت سے کام کرنے ہیں. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ خطہ تو تباہ ہو گیا، یہ خطہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، دوبارہ کیسے آباد ہوگا. تو اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے. 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ نے پوچھا عزیر کتنے عرصے تم یہاں پر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہاں پر رہا ہوں ایک دن ہی، اس کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہاں پر پورے 100 سال تک رہے ہو، لیکن دیکھو تمہارا کھانا لم یتسنّ، سنا تک نہیں، خراب تک نہیں ہوا، ویسے کا ویسے ہی. گدھے کو دیکھو تو گدھے جو ہے مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں کا بھی چورا زمین پہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے ان کے سامنے جو ہے وہ اس چورے کو دوبارہ اٹھایا، پورا گدھے کا ڈھانچہ بنا، اس پہ گوشت چڑھا، کھال آئی، گدھا زندہ ہو گیا. دکھا دیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کہ اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ 100 سال کا تجربہ پورا ہوا. ادھر سے ذوالقرنین نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی، وہ واپس آنا شروع ہوئے. ذوالقرنین نے پھر بنی اسرائیل میں، حضرت عزیر نے بنی اسرائیل میں پھر ایک ایمان کی تحریک برپا کی، اپنے بعض و نصیحت کے ذریعے سے ان میں ایمان پیدا کیا، ان کی اخلاق کی تربیت کی. اور جو قید کے دوران کچھ مشرک عورتوں سے شادیاں کر لی تھیں وہ ساری طلاقیں دلوائیں، اور یاداش کی بنیاد پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا، اور حیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنے کا جذبہ پیدا کیا. اسی لیے یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے. ان میں سے بعض لوگ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، لیکن ان کے بہت بڑے وہ محسن تھے. اب رفتہ رفتہ پھر ان میں ایک ترقی شروع ہوئی، عروج شروع ہوا، ایمانی جذبہ پیدا ہوا، جہاد کا جذبہ پیدا ہوا. یونانیوں نے بیت المقدس پر کچھ حملے کیے، یہودیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے یونانیوں کو شکست دے کے دوبارہ ایک عروج حاصل کیا. 175 قبل مسیح میں ان کی بڑی ریاست قائم ہو گئی جس کا نام تھا مکابی ریاست، دولت مکابیہ. یہ ان کا دوسرا عروج ہے جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ پھر ہم نے باری کو الٹ دیا تمہارے حق میں ان کے خلاف، ہم نے تمہاری مدد کی مال سے بیٹوں سے، تمہیں نفری کے اعتبار سے کثیر کر دیا. اس کے بعد پھر عروج کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا، پھر اخلاقی بگاڑ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ یہ ولد السنا ہے، جو معجزے دکھاتے ہیں یہ معجزے نہیں جادو ہے، جادو کرنا شریعت میں کفر ہے، اور کفر کر کے یہ مرتد ہو چکے ہیں، مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، تو ان کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی. اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن ان کو ان کے اس جرم کی سزا کر دی. اور 70 عیسوی میں رومیوں نے ان پر حملہ کیا، حیکل سلیمانی کو جو انہوں نے دوبارہ بنایا تھا پھر سے شہید کر دیا. اب یہ تیسری مرتبہ بنانے کی کوشش کرنا ہے، تھرڈ ٹیمپل اس کا نقشہ بنا چکے ہیں، دو مرتبہ ان کا ٹیمپل یہ شہید ہوا ہے، ٹیمپل آف سلیمان اسے کہتے ہیں، ٹیمپل سلیمان، اور اس نے تقریباً 133,000 یہودیوں کو مارا، تو باقیوں کو بیت المقدس نکال دیا کہ دوبارہ تو بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ دنیا بھر میں پھیل گئے. 3 ان کے قبیلے مدینے آ کر آباد ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ آخری نبی اس کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے. اس وقت اللہ تبارک مطالعہ اب انہیں کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تمہارا رب تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے ناراض نہیں ہے، لیکن اگر تم نے پھر نبیوں کی گستاخی کی، نبیوں کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد مچایا، ہم وہی کریں گے جو پہلے کیا ہے. بدقسمتی سے انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو غصہ تھا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں. لہذا اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی اور ان کے تینوں قبیلوں کی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹائی ہوئی. ان کا ایک اور قبیلہ خیبر میں آباد تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل سے خطاب. بنی اسرائیل کو اللہ نے یہاں پر پیغام دیا جو بڑا اہم ہے، جس کی وجہ سے میں نے آج یہ مقام آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اِنَّ حَاذَ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھی راہ کی طرف. یعنی اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ تم دو عروج دو زوال دیکھ چکے ہو، ابھی بھی تمہارا زوال ہے، تم دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہو. عروج چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو عزت ملے گی اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کی پیروی کرو. یہ قرآن بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور ایسے مومنوں کو جو اچھے عمل کرے انہیں بہت بڑے اجر کی بشارت بھی دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ جس سے حکمت کا خزانہ آپ کے اوپر کھل جائے گا. اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّالِ بِالنَّالِ، کہ میری امت پر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسے کہ جوتے کے اوپر جوتا مشابہ ہوتا ہے، جوتے کے تلوے ملا دیں اس کے ساتھ رکھ دیں تو بالکل ایک جیسے ہوتے، بالکل ویسے حالات آئیں. اب آپ غور کریں اللہ کے رسول کی پیشن گوئی، ہم پر بھی بنی اسرائیل کی طرح دو عروج اور دو زوال آ چکے ہیں. ہمارا پہلا عروج فتح مکہ کے ذریعے سے شروع ہوا سن 630 عیسوی میں، اور اس کے بعد خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، یہ ہمارا پہلا عروج تھا. اس کے بعد ہم پر پہلا زوال آیا، جیسے یہودیوں پر پہلا زوال آیا تھا دو قسطوں میں، شمال سے آشوری آئے تھے، انہوں نے اسرائیل کو تباہ کیا تھا، مشرق سے کلدانی آئے تھے، انہوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا تھا. ہم پر بھی پہلا زوال دو قسطوں میں آیا، شمال سے پہلے صلیبی آئے، بیت المقدس چھین دیا، 88 برس تک بیت المقدس چھینا رہا، 1099 میں چھینا تھا اور 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کرایا. اور ہم پر بھی پہلے آزاد کی دوسری قسط آئی مشرق سے، تاتاری آئے، انہوں نے بغداد جو عباسی خلافت کا مرکز تھا اس کو تباہ کر دیا، اور کروڑوں مسلمان انہوں نے مارے، بڑے پیمانے پر ہماری تباہی ہوئی. اس کے بعد اللہ نے ہمیں بھی دوسرا عروج دیا، تاتاریوں کا ایک قبیلہ ترکان عثمانی مسلمان ہو گئے، ہے ایا یورش تاتار سے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، انہوں نے پھر سے خلافت قائم کر دی، بڑی عظیم خلافت، خلافت عثمانیہ، پورا مشرق وسطی ان کے زیر اقتدار، ترکی کے بعد مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ اور شمالی افریقہ کا بہت بڑا حصہ. لیکن اس کے بعد پھر جب ہم نے پھر دوبارہ نفس و سرور اور عیاشیاں شروع کی تو اللہ نے پھر ہم پر عذاب بھیجا، دوسرا عذاب. وہاں پر وہ رومیوں کے ہاتھوں آیا تھا، ہم پر بھی رومی ہی ہیں سب سے یورپی، ان کے ہاتھوں عذاب آیا اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی. کہیں پر یورپین میں سے برطانوی آ گئے، ہم پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، الجزائر پر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا، لیبیا پر اطالیوں نے قبضہ کر لیا، جاوا سماٹرا جو انڈونیشیا ملیشیا کا علاقہ ہے وہاں پر ولندیزی ڈچ وہ قابض ہو گئے. یہ ہمارا دوسرا زوال ہے. اب دونوں امتیں دو عروج اور دو زوال دیکھ چکی ہیں. یہاں تک غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کے دور میں جبکہ وہ بیت المقدس کے متولی تھے، دو مرتبہ بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی. پہلی مرتبہ میں نے بتایا کہ بخت نصر نے اس کو شہید کیا، دوسری مرتبہ رومیوں نے شہید کیا. ہمارے دور تولیت میں بھی دو ہی مرتبہ بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی. پہلے مرتبہ ہم سے چھینا تھا عیسائیوں نے، 88 برس ان کے پاس رہا. دوسری بار ہم سے چھینا ہے یہودیوں نے، 1967 میں چھینا تھا اور اب 45 سال ہو گئے. وہ جون میں ہی چھینا تھا، جون سن 1967 میں، اور اب جون میں وہ اس کو 45 سال ہو جائیں گے. تو بالکل اللہ کے رسول کا ارشاد کہ جو حالات ان پر آئے وہی حالات ہم پر بھی آئے. اور جس طرح اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں عروج دوبارہ ملے گا قرآن کے ذریعے سے، یہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اٹھائے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا. علامہ اقبال، ان کی پیدائش ہے 1870 کی، 1905 تک علامہ اقبال ایک عام قسم کے شاعر تھے. ان کا شروع کی نظمیں پڑھی ہے، شعر تو اچھے ہیں، شعریت ہے، مقصد کو خاص نہیں. 1905 میں گئے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ، اور وہاں جب جا کر مغرب کی بہنا تہذیب کو دیکھا ہے، ان کی مادہ پرستی کو دیکھا ہے، تو خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہاں سے اقبال کو اپنے اسلام کی تعلیمات کی قدر آئی ہے. اور اب اقبال جب 1908 میں واپس آیا تو اقبال بدل چکا تھا، اب اس کی سوچ پوری کی پوری دینی تھی. اس کے بعد اس کی شاعری کا رنگ ہی اور ہے. 1911 میں ایک نظم لکھی شکوا، اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ اے اللہ تیرے نام لیوا ہم ہیں، تیری مسجد ہم آباد کرتے ہیں، تیرے نبی کو ہم مانتے ہیں، تیرے قرآن کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، لیکن رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. بڑا عجیب اور شوخ انداز ہے اقبال کا شکوا. اس کو پڑھ کر بعض علماء نے فتویٰ بھی لگا دیا کہ یہ انداز تو کافرانہ ہے. 2 سال بعد پھر نظم لکھی جواب شکوا، اللہ کی طرف سے جواب دیا. یہ دلچسپ انداز ہے ایک پیغام کو کسی تک پہنچانے کا، مکالمے کا انداز، کے پہلے خود ایک بات کہی، اب اللہ کی طرف سے جواب آیا. اور جو کانٹے کا شعر ہے جواب شکوا میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں تم پر زوال آیا ہے، کیوں تمہارے ساتھ یہ صورتحال ہوئی ہے افسوسناک، کیوں تمہیں مارے پڑ رہی ہیں. فرمایا کہ وہ زمانے میں محسس تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تمہارے آبا و اجداد کو عزت ملی تھی، وہ نام کے نہیں حقیقی مسلمان تھا، اور تم نے قرآن کی ناقدری کی ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے تم پر زوال آیا ہے. یہ تو علامہ اقبال جو کہ جدید تعلیم یافتہ شخص ہے اس کی بات ہے. دوسری بات، شیخ الہند محمود الحسن، استادوں کے استاد، دیوبند کے پہلے شاگرد اور اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں، شبیر احمد عثمانی ان کے شاگرد ہیں، مولانا محمود حسین بدنی، کئی استادوں کے استاد ہیں. مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے وحدت امت، وہ کہتے ہیں کہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کو 1915 میں انگریز نے قید کر لیا تھا سعودی عرب میں، جا رہے تھے ترکی تاکہ جو خلیفہ تھے اس وقت آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید، ان سے فتویٰ لے انگریز کے خلاف جہاد کا کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاد شروع کرے انگریز کے خلاف. لیکن رستے میں نتاری ہوئی، شریف حسین مکہ کا والی تھا، اس نے گرفتار کرا لیا. مالٹا میں تقریباً کوئی 4.25 سال تک قید رہے. جب واپس آئے تو 80 برس کی تقریباً عمر تھی. اور ایک محفل میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے وحدت امت، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تو قید کی تنہائیوں میں 2 سبق سیکھے. سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ شخص کی جو زندگی بھر دوسروں کو سبق پڑھاتا رہا ہے، اس نے اس عمر میں کون سے 2 سبق سیکھے ہیں. اس کے بعد ان کا پورا جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ قید کی تنہائیوں میں جب غور و فکر کیا امت کے زوال پر، تو اس کے 2 اسباب سمجھ میں آئے. ایک امت کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا آپس کا تفرقہ انتشار آپس کا جھگڑا. اور اب یہ طے کیا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے گلی کوچوں کے اندر پھر کر اور لوگوں کو عوامی انداز سے درس قرآن دینا ہے, لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے. مفتی شفیع صاحب ان کی پوری یہ ساری بات دیکھنے کے بعد خود تبصرہ کرتے ہیں کہ حضرت نے امت کے زوال کے دو اسباب بتائے, قرآن کو چھوڑنا اور آپس کا انتشار. وہ کہتے ہیں کہ سبب ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. آپس کا انتشار بھی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو یہ جو امت کے بہی خواہ ہیں یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے اس وقت کے زوال کے اصل وجہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ پھر سے امت کو عزت ملے تو ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. جو بھی قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اس کی سوچ بسی ہو جاتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں اس کے نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. قرآن مجید کچھ کوئی اور ہی باتیں کر رہا ہے اور ہم قرآن سے دوری کی وجہ سے نہ جانے کن باتوں کو بہت اہم سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جھگڑے نہ جانے کن کن باتوں پر ہیں, ورنہ یہ ہے کہ ان باتوں کو قرآن نے اہمیت ہی نہیں. تو ایک آدمی اگر کھلے دل کے ساتھ قرآن کو پڑھ لے اس کی سوچ بدل جائے گی, اس کی ترجیحات بدل جائیں گی. اب وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچے گا, وہ ان باتوں کے بارے میں کہ جو اس وقت ہمارے ہاں مختلف ایشوز ہے فرقہ وارانہ اور فرقہ اختلافات کے, وہ چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو زیر بحث لایا جائے, ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید ہمیں کچھ اور سکھا رہا. تو یہ ہے قرآن سے تعلق کی اہمیت. میں نے موضوع آج کیوں رکھا, رمضان قریب آ رہا ہے اور رمضان قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. تو پہلے سے ہماری ایک ذہنی طور پر تیاری ہو اور ہم اس مرتبہ رمضان میں اور ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت لگائیں. قرآن مجید کو سمجھنے کی جو بھی محفلیں اللہ کا شکر ہے منعقد ہوتی ہیں ان میں اور زیادہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں. اور ہمیشہ محسوس ہوگا کہ یہ بات تو مجھے پہلی مرتبہ سمجھ میں آ رہی ہے, اس سے پہلے تو کبھی اس بات کی طرف ذہن گیا ہی ہے. میں آپ کو اپنا تازہ ایک بتا دیتا ہوں. سورہ قلم میں مضمون آتا, شاید میں نے پتہ نہیں پہلے ذکر کیا کہ نہیں کیا آپ سے, باغ والوں کا قصہ ہے. اللہ نے بیان کیا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے مکے والوں کو ایسے ہی آزمایا جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کے والد نے ایک باغ لگایا تھا اور باغ خوب پھل دیتا تھا. والد بڑے سخی تھے, والد بہت زیادہ اس باغ سے جو پھل اترتا تھا صدقہ و خیرات کرتے تھے. لیکن والد فوت ہو گئے, اب بچے جو ہے وہ باغ کے حوالے سے بخیل ثابت ہوئے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان بچوں نے یہ کہا ایک دن کہ بھئی کل اترے کا پھل باغ کا ہم اتاریں گے. آپس میں خفیہ مشورے کر رہے تھے کہ دیکھنا کل صبح ہی صبح جانا اور پھل اتارنا. یہ نہیں ساتھ کہا انشاءاللہ, فرمایا ولا یستثنون, بس بڑا اعتماد ہے یقین ہے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. کل جائیں گے صبح پھل اتاریں گے اور دیکھنا کوئی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے. یہ مسکین آ جاتے ہیں اور ان کو بھی پھل دینے پڑتے ہیں, بس کل سے بالکل جو ہے وہ کل پابندی لگا دینی ہے کوئی اندر داخل نہ ہو اور سارے کا سارا پھل اپنے گھر لے آئیں گے. اب جو نقطہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا تھا نہ کسی تفسیر میں ملا کہ آخر مکے والوں کا اور باغ والوں کا آپس میں کیا موازنہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مکے والوں کو ایسے آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. تو میں جب وہ پچھلے دنوں ریکارڈنگ کرا رہا تھا جو ہے وہ اس مقام کی, میں نے ذکر کیا پچھلی مرتبہ, تو عین ریکارڈنگ کے دوران اس سوال کا جواب اللہ نے دیا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عین بیان کے دوران کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح باغ لگایا تھا والد نے اور والد بڑے نیک انسان تھے, مکے والے جو آج تکبر کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو پریشان کر رہے ہیں, ان کا یہ شہر مکہ آباد کیا تھا, ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور اس شہر کے بسنے والوں کو پھل والا رزق عطا فرما. تو جیسے باغ
کی ساری کی ساری محنت ان کے والد کی تھی اور ان کی نیکی کی وجہ سے باغ میں اتنا پھل تھا. مکے میں ساری کی ساری خوشحالی اور فراوانی کس کی وجہ سے تھی؟ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے. اور جیسے اس نیک انسان کے بیٹے وہ بخیل تھے اور وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے, وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے برے کہ دیکھنا کوئی مسکین داخل نہ ہو تمہارے باغ میں, بالکل یہی کچھ مکے والے اب کر رہے ہیں. کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ خفیہ طور پر اللہ کے رسول کے خلاف مشورے کرتے ہیں, منع للخیر خیر سے روکتے ہیں, جیسے کہ وہ خیر سے روک رہے تھے باغ والے, اسی طریقے پر یہ مکے والے بھی خیر سے روکتے ہیں. جیسے وہ بخیل تھے, یہ بھی ایک قسم کا بخل ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے اور فراخ دلی کے ساتھ حق کا اعتراف نہ کرے. تو اب یہ نقطہ پہلے کبھی سمجھ نہیں آیا. تو آپ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں گے, آپ کو بھی نئے نئے نقطے آپ پر واضح ہوں گے. اللہ حبیب نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائب, اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں. تو ایک تو ہے امت کی فکر, اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت کی بگڑی بنے, امت کو پھر سے عروج ملے, تو اس کے لیے ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ذاتی اعتبار سے بھی ہماری آخرت ساری کی ساری وابستہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق سے. قیامت کے دن مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے کئی باتوں کی اہمیت بتائی, نماز کی اہمیت بتائی, صبر کی اہمیت بتائی. قرآن کے بارے میں فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک, قیامت کے دن قرآن یا تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. اگر اس کے ساتھ صحیح تعلق قائم کیا تو یہ قرآن حق میں گواہی دے گا, صحیح تعلق قائم نہیں کیا تو قرآن خلاف گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی. تو آ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر, اقبال کہتے ہیں کتاب نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے, آ کتاب زندہ قرآن حکیم, یہ کتاب زندہ ہے, یہ کتاب دیکھ رہی ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کیا رویہ ہے. تو لہذا ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صالح احمد صاحب نے 1968 میں ایک کتاب لکھی تھی اور پھر اس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں ہوا, فارسی میں ہوا, سندھی میں ہوا, پشتو میں ہوا اور ملیشیا کی زبان میں ہوا. اس کتاب کا موضوع تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, کہ اس قرآن کے پر کیا حق عائد ہوتے ہیں, قرآن پاک کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا کیا بنیادیں. دل سے ہی مانو کہ اللہ کا کلام ہے, روزانہ اس کتاب کی تلاوت کریں, نمبر 3 سمجھ سمجھ کے کریں تاکہ اس سے ہدایت ملے, اس کے انفرادی احکامات پر عمل کریں, اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں. ذمہ داری ہے ہماری, اللہ کے رسول رسول ہیں تمام انسانوں کی طرف, اب ان کی طرف سے یہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے. بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے تبلیغ کرو, خواہ ایک ہی آئے, میری طرف سے کام میرا ہے, اگر تم میرے نام لے آؤ تو اب یہ کام میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں, تمہاری ذمہ داری. تو یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق. ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی دوبارہ پڑھ لیجیے, اگر الفاظ مشکل محسوس ہو تو اسی کتاب کا ایک آسان ورژن بھی ہے قرآن کی, ہماری ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو ادا کریں آخرت میں تاکہ ہم قرآن مجید کی سفارش, اس کی شفاعت حاصل کر سکیں, ورنہ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے. سورہ طہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا, وہ اللہ تعالی سے فریاد کریں گے, رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, دنیا میں تو میری بینائی بالکل ٹھیک تھی جب میں مرا تھا. اللہ فرمائے گا کزار ایک عادت کا آیا تو نہ فنسی کا, تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, تو نے ان کو بلائے رکھا, تو نے ان کو نظر انداز کر دیا, دیکھی اندیکھی کر دی, کزال کر یوم دوسرا, اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا, تم میری آیات کے حوالے سے اندھے بنے ہوئے تھے, ہم نے آج تمہیں اندھا ہی اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے.
تو آج کی اس محفل کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. کیسے چمٹے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹو. حدیث میں آیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. وہ حبل اللہ الممدود، تو جتنا قرآن کے ساتھ چمٹیں گے گویا اللہ کے ساتھ چمٹ رہے ہیں، اللہ سے قربت بڑھ رہی ہے. اس قدر محبت ہو قرآن سے کہ اس کے حوالے سے ہمارا تعلق آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. پڑھنے کا زیادہ شوق، پڑھنے کا سمجھنے کا زیادہ شوق، اس کو حفظ کرنے کا زیادہ شوق، اس کی تلاوت کا، راتوں میں اٹھ کر تہجد میں اس کو پڑھنے کا زیادہ شوق، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کا ایک بلبلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.